الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کے بعد سورہ ہود کے اس پانچویں رکوع میں اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے. اس سورت میں مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا کسی قدر تفصیل سے تذکرہ ہے، اس کے باوجود اس سورت کو حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے موسوم کیا گیا، اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سورت میں حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے جس حصے کا تذکرہ ہے وہ خاص اہمیت کا حامل ہے. معارف القرآن میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں 2000 سال کا فرق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے درمیان تقریباً 570 سال کا فاصلہ ہے. تو گویا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان 2570 ایئرز کا فاصلہ ہوا، 2570. اور اس میں حضرات مفسرین کا اختلاف ہے کہ طوفان نوح کے کتنے سال بعد قوم عاد کا دنیا میں وجود ہوا. بعض حضرات نے فقط 200 سال تحریر کیے ہیں، لیکن یہ بعید از قیاس ہے. اس سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جو فن تفسیر میں بہت اونچی حیثیت رکھتے ہیں اور جن کی تفسیر ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جلالین شریف، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حسن المحاضرہ فی احوال المصر والقاہرہ، دو جلدوں پر مشتمل ہے. اس میں آپ نے یہ تحریر کیا ہے کہ طوفان نوح کے 2700 سال بعد قوم عاد دنیا میں آباد ہوئی. 2700 سال بعد اور مولانا حفظ الرحمن صاحب نے قصص القرآن میں تحریر کیا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی بھی تاریخ کی کتاب میں، حتیٰ کہ تورات جیسی مذہبی کتاب میں بھی، قوم عاد یا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہیں ملتا. یہ فقط قرآن مجید کی خصوصیت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی کی خصوصیت ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت جتنی کتابیں ہیں جو تاریخ پر مشتمل ہیں یا جتنی مذہبی کتابیں ہیں، محرف شدہ، تورات ہے، انجیل ہے، ان میں اور پیغمبروں کے اور ان کی قوموں کے تذکرے تو ملتے ہیں لیکن حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح واقعات جو پیش کیے جاتے ہیں کہ دیکھو تورات میں، انجیل میں اور دوسری کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، لیکن جو تفصیل ہمارا نبی تمہارے سامنے پیش کرتا ہے وہ کہیں نہیں ہے. بطور دلیل کے ان واقعات کو پیش کیا جاتا ہے. تو گویا نبوت کی واقعات اور تاریخ کی روشنی میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت ہود اور ان کی قوم عاد کا قصہ تو ناقص طور پر بھی کسی کتاب میں نہیں پایا جاتا. تو ہمارے پیغمبر یہ قصہ کہاں سے لے کر آئے؟ ان کا براہ راست اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے تعلق ہے، تبھی تو یہ واقعہ قوم کے سامنے پیش کیا. پورے قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ 9 جگہوں پر ملتا ہے اور ان کی قوم عاد کا تذکرہ 7 سورتوں میں ملتا ہے. اور البدایہ والنہایہ میں علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد اس روئے زمین پر وہ سب سے پہلی قوم جو شرک میں مبتلا ہوئی وہ ہود علیہ السلام کی قوم قوم عاد ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قوم عاد جن دو بوتوں کی پرستش کرتی تھی اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بتوں کا تذکرہ کیا ہے. اور عاد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے. پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے کل 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کنعان اپنے کفر کی وجہ سے غرق ہوا اور باقی 3 حام، سام اور یافث یہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور ان 3 نے اپنے والد کے ساتھ نجات پائی اور آپ کے ساتھ کل 80 مرد و زن تھے.
اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد جو بتلائی جاتی ہے وہ 80 مرد اور 80 عورتیں، لیکن محققین کی رائے یہی ہے کہ 80 سے زیادہ نہیں تھے، سب مل کر 80، ان میں یہ سام، حام اور یافس بھی شامل ہیں۔ تو جب یہ 80 مؤمنین نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طوفان کے بعد زمین پر آباد ہوئے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے نسل کو آگے نوح علیہ السلام کے ان تین بیٹوں ہی سے چلایا، باقی جو مؤمنین تھے ان میں سے کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی۔ لہذا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان رہتے ہیں وہ سب کے سب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اسی لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب آدم ثانی ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سام کی اولاد میں عاد ہے، اور سام کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ارم ہے، ارم کے یہاں دو لڑکے پیدا ہوئے، ان دو لڑکوں میں سے ایک کے یہاں عاد کی پیدائش ہوئی، دوسرے کے یہاں سمود کی۔ گویا عاد بھی ارم کے پوتے اور سمود بھی ارم کے پوتے، اور عاد کے آگے جتنے خاندان پھیلے انہیں قوم عاد کہا گیا، اور سمود کے آگے جتنے خاندان پھیلے انہیں قوم سمود کہا گیا۔ عاد کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی نسبت ہے سمود کی بھی اتنی ہی نسبت ہے، اور یہ ارم کے جو دو الگ الگ بیٹوں سے دو الگ الگ پوتے ہوئے عاد اور سمود، کبھی کبھی دونوں کو عاد کہا جاتا ہے، عاد کی قوم کو عاد اولا کہا جاتا ہے اور سمود کی قوم کو عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد واہلک عادن الاولی۔ یہ دیکھو کہ اللہ تعالی نے عاد اولا پہلی عاد کو ہلاک کیا، تو پھر دوسری عاد کون ہے؟ تو حضرات مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ قوم سمود دوسری عاد ہے، اور عمر میں عاد بڑے تھے سمود چھوٹے تھے، عاد کی نسل جلدی پھیلی سمود کی بعد میں، تو عاد کی ہلاکت کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قوم سمود کو شان و شوکت عطا فرمائی۔ تو قوم عاد کو قوم عاد اولا کہتے ہیں، اور قوم سمود کو قوم سمود بھی کہتے ہیں، اور قوم عاد ثانی بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے حضرات مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، سمود کو سمود ہی کہتے ہیں اور قوم عاد کو عاد اولا کہتے ہیں، اور جس وقت اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا جس کے نتیجے میں قوم عاد ہلاک ہوئی، اس وقت قوم عاد کا ایک وفد کسی کام کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا، یہ بچ گئے، ان کی جو نسلیں آگے چلی انہیں عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ اور قوم عاد کو ارم بھی کہتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اور چونکہ قوم سمود کا تعلق بھی ارم سے ہے اس لیے انہیں بھی ارم کہنا صحیح ہے، تو ارم کے لقب میں دونوں مشترک۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عاد بھی ارم کے پوتے، سمود بھی ارم کے پوتے، عاد کا نام عاد اولا، سمود کا نام سمود اور عاد ثانی، اور ارم کے لقب میں دونوں کے دونوں مشترک۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس قوم کو غیر معمولی طاقت عطا فرمائی تھی، لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان جیسے زمین پر پیدا نہیں کیے گئے تھے، طاقتور ڈیل ڈول والے آدمی، جسامت ان کی کیسی. وزادکم فی الخلق بستہ، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں جسم میں ہم نے بہت پھیلاؤ عطا کیا تھا، اور وہ خود کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ خود پیغمبر سے کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، یہ سمجھتے نہیں کہ کسی نے انہیں پیدا تو کیا ہوگا، تو جس نے انہیں پیدا کیا ہوگا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہوگا، انہیں سمجھنا چاہیے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام بھی آد کے جو 13 خاندان تھے، ان 13 خاندانوں میں سے سب سے معزز خاندان خلود کے ایک فرد تھے. قوم عاد کے 13 جو خاندان تھے اور 13 خاندانوں پر قوم عاد جو پھیلی ہوئی تھی، اس میں سے سب سے معزز خاندان، اس لیے کہ نبی جب قوم میں بھیجا جاتا ہے تو حسب نسب کے اعتبار سے بہت اونچا ہوتا ہے تاکہ کوئی اس کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے. اور یہ 13 بستیاں عمان سے حضر موت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے انہیں تعمیر کا بھی خوب سلیقہ عطا کیا تھا. چنانچہ تفسیر حقانی میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک صنعائے یمن میں ایک عمارت تھی جو قوم عاد کی بنی ہوئی تھی، اور وہ 7 منزلہ عمارت تھی، 7 منزلہ عمارت اس زمانے میں، اور 7 منزلہ عمارت، 7 فلور کی عمارت، اور ہر فلور کے درمیان 40 گز کا فاصلہ تھا. جب یہ قوم شرک میں مبتلا ہوئی اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی نافرمانی میں ڈوب گئی، تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی شاہراہ پہ لانے کے لیے پیغمبر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. ان کے بھائی اس لیے کہ یہ بھی قوم عاد ہی کے ایک فرد تھے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم عبادت کرو اسی اللہ کی جس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، ذات میں بھی اسی کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اور صفات میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو. پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ شرک فی ذات کے تو قائل نہیں ہوتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ 2 اللہ ہے یا 3 ہے یا 4 ہیں، لیکن صفات میں شریک کرتے ہیں دوسروں کو. اللہ بھی بارش برساتا ہے اور اللہ کا فلاں ولی بھی بارش برساتا ہے، تو بارش برسانے کی صفت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیا. اللہ شافی ہے، یہ شافی ہونا، شفا دینے والا ہونا اللہ کی صفت ہے. اب یہ کہہ دیا کہ اللہ بھی شفا دیتا ہے اور فنا بھی شفا دیتا ہے، یہ ہے شرک فی الصفات. تو ذات میں جو شرک کرتا ہے وہ بھی مشرک، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اللہ کے ساتھ صفات میں جو کسی کو شریک کرتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. اللہ تعالی ذات میں بھی وحدہ لا شریک اور صفات میں بھی وحدہ لا شریک. اللہ ہی شافی ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے. باقی جو اسباب نظر آتے ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے لطف و احسان سے وہ اسباب مہیا کیے ہیں، اور ان اسباب کو استعمال کر کے بندہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن ان اسباب میں تاثیر اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں. اور سبب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جائے اور اسباب کو اختیار نہ کرے. کوئی اگر یہ کہے کہ میں اگر دوا کھاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، لہذا میں دوا نہیں کھاؤں گا، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. کرامت اور چیز ہے اور توکل اور چیز ہے. کرامت بغیر اسباب کے ظہور پذیر ہوتی ہے، اور وہ کبھی کبھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بعض مصالح کے پیش نظر ظاہر فرماتے ہیں. ہمیشہ اس کا ہونا ضروری نہیں، کبھی کبھی حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے ظاہر فرماتے ہیں بغیر سبب کے کوئی واقعہ ہو گیا. کبھی کبھی اسباب ختم ہو گئے اور اب بندوں کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا کہ دشمن دوسرے کنارے جا چکا ہے اور کشتیاں نہیں ہیں. اب جو اسباب تھے وہ انہوں نے اختیار کیے، ایک سبب کیا گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوسرا سبب کیا دعا کی. تو یہاں بھی دیکھو بغیر سبب کے کام نہیں ہوا، سبب کو اختیار کرنا پڑا. لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دیکھا کہ میرے بندے اس وقت عاجز ہیں، یہاں پورے سبب نہیں ہے، لہذا اب کشتی کا کام گھوڑوں سے لینا پڑے گا. دشت تو دشت دریا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب دیکھو سبب کے بغیر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں. تو جہاں تک اسباب ہیں اس وقت تک تو اسباب کو اختیار کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیے، جنگ بدر کے لیے نکلے کہ نہیں نکلے، یا یوں ہی بیٹھ کر کے انتظار فرمایا کہ عذاب خود بخود اتر جائے گا، اور صحابہ کو تیار کیا کہ نہیں کیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر سب سے چندہ وصول کیا کہ نہیں کیا. پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کیے ہیں. اسباب اختیار کرنے کی تعلیم ہے. ہاں جتنے اسباب ہیں اتنے اسباب اختیار کریں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اسباب اختیار کر کے اسباب پر بھروسہ نہ کرے، اسباب پیدا کرنے والے پر بھروسہ کرے. یہ ہے توکل کا مطلب. آج کل ہمیں مغالطہ یہی ہو جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے وہ واقعات کہ جن میں اسباب کی قلت ہے یا اسباب کا فقدان ہے، ان واقعات کو دیکھ کر ہم یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کشتی کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم بھی گھوڑے سمندر میں ڈال دیں تو گھوڑوں کو سمندر پہ چلنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ میرے توکل میں فرق ہے یا کمی ہے. یہ غلط ہے میرے بھائیوں. توکل کا مطلب یہ کہ یقین ہو دل میں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اسباب کے محتاج نہیں ہیں. سنت ہے کہ اسباب اختیار کرنا چاہیے، لہذا میں اسباب اختیار کر رہا ہوں، لیکن اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی مجھے کامیابی ملے نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ چاہے تو اسباب کے ہوتے ہوئے بھی مجھے ناکام کرے، اور اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی مجھے کامیاب کر دے. اسی لیے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توکل کا سبق جس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ آکل الجمل ثم توکل علی اللہ کہ اونٹ کو باندھ اور باندھنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کر. مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر اونٹ کو یوں ہی چھوڑ دیا باندھا نہیں اور کہتا ہے کہ مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے وہ اونٹ تو گم ہو جائے گا. اونٹ کو باندھ اور اپنے باندھنے پر بھروسہ مت کر. اس وقت یہ سوچ کہ اللہ نے جس کام کا مجھے حکم کیا تھا وہ تو میں نے کر لیا, باندھ دیا اونٹ کو, اب باندھنے کے بعد بھی یہ اونٹ محفوظ رہے نہ رہے یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیمار ہو گیا دوائی کھانی چاہیے, لیکن دوائی کھانے کے بعد یہ دل میں خیال ہو کہ دوا مؤثر حقیقی نہیں ہے, دوا کھانے کے بعد بھی اگر اللہ نہ چاہے تو شفا نہیں ملے گی, اور دوا کھائے بغیر بھی اللہ چاہتا تو مجھے شفا دے دیتا, لیکن میرے پیغمبر نے چونکہ طریقہ یہی بتلایا ہے اس لیے دوا کھا رہا ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسباب تو ہیں لیکن کرنے والی ذات خدا ہی کی ہے. نفع پہنچانے والا اللہ ہی, نقصان پہنچانے والا اللہ ہی. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس نقصان کو اس کے علاوہ دور کرنے والا کوئی نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں. اے عبداللہ ابن عباس, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, اے لڑکے یا غلام, اے لڑکے احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے احکام کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اللہ کے احکام کی حفاظت کر, دین پر چل تو جہاں کہیں مشکلات کا سامنا ہوگا تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ فرمائی کہ وَعْلَمْ, تو جان لے اور یقین کر لے, اَنَّ الْأُمَّتَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ. اگر پوری امت اس بات پہ جمع ہو جائے اور اکٹھی ہو جائے اور پکا ارادہ کر لے کہ ہم سب مل کر اس کو فائدہ پہنچائیں, لَن يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ, تو وہ اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعَتْ, اور اگر وہ جمع ہو جائیں اکٹھا ہو جائیں, عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, اس بات پر کہ وہ تجھے نقصان پہنچائے, لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ, تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے. رفیعت الاقلام, لوہے محفوظ میں تقدیریں لکھ دی گئی ہیں اور قلم اٹھا لی گئی ہیں, اب مزید نہیں لکھ سکتی. وجفت الصحف, اور جن اوراق پر تقدیر لکھی گئی ہے روشنائی خشک ہو گئی ہے, اب اسے مٹانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو بھائیو, کرنے والی ذات خدا ہی کی ہے. اسباب اختیار کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن اسباب پہ بھروسہ نہ ہو, بھروسہ اسباب پیدا کرنے والے پر ہو. تو یہ تلقین فرمائی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو, نہ ذات میں نہ صفات میں. اور سورہ آراف میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہے, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے کہا, اے میری قوم, تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. اَفَلَا تَتَّقُونَ, کیا تم ڈرتے نہیں, کیا تم ڈرتے نہیں, تمہیں بچنے کی فکر نہیں؟ تو قوم نے جواب میں کہا, قال الملا الذين كفروا من قومه, آپ کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا, انا لنراك في صفاهة, اے ہود ہم تو تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں. بے وقوف ہو گیا ہے, بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے. کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا, ہم 360 بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے. 360 معبود جو ہم نے ہمارے کاموں کے لیے متعین کر رکھے ہیں, تو اتنے سارے کاموں کے لیے 360 معبود اور یہ کہتا ہے کہ اکیلا خدا سب کچھ کرتا ہے. اجعل الالہۃ الہا واحدا, کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا لیا؟ ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو عجیب بات ہے, عقل میں نہیں آتی. اب جب ہماری عقل میں نہیں آتی تو معلوم ہوا کہ بولنے والا بیوقوف ہے, یہ نہیں سوچا کہ ہم بیوقوف ہو گئے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, ارے بیوقوف کیا, ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں. اب دیکھو کتنے پیار سے نبی اس کا جواب دے رہا ہے. اللہ اکبر, ہم اور آپ ہوتے تو یہی کہتے کہ بیوقوف تو تم ہو, لیکن نہیں, نبی کیا کہتے؟ قال یا قوم, اے میری قوم, اے میری قوم, محبت کا اظہار کہ میں تمہیں اپنا سمجھ رہا ہوں اور تم میرے ہو, میری بات مانو, میں خیر خواہی اور ہمدردی سے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. یا قوم لیس بی سفاہتن, میں بے وقوف نہیں ہوں, بس اتنا کہہ دیا میں بے وقوف نہیں ہوں, اور تم مجھے جو جھوٹا سمجھتے ہو, ولکنی رسول من رب العالمین, میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور میں کیا کرتا ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی, میں تمہیں میرے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. وانا لکم ناصح امین, اور میں امانت دار ہوں, میرا رب مجھے جو پیغام دیتا ہے من وعن اسی کو پہنچا رہا ہوں, اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں, نہ کمی نہ بیشی. اور ساتھ ساتھ میں ناصح, میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں, میں تو تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں. اور پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اوا عجب تم, کیا تمہیں تعجب اس وجہ سے ہوا, ان جاءکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی اور نصیحت آئی, علی رجل منکم, تم ہی میں سے ایک شخص پر. تمہیں تعجب یہ ہو رہا ہے کہ ہم ہی میں سے ایک آدمی کو اللہ نے نبی بنا دیا, ہمارے ہی جیسا تو ہے. لِيُنذِرَكُمْ, تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جو فضل و انعام کیا ہے اس کو یاد کرو. وَذْكُرُوا, اللہ کے احسانات کو یاد کرو. اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, جب تمہیں سرزمین کی بادشاہت عطا کی قوم نوح کو ہلاک کرنے کے بعد. قوم نوح کو مت بھولو, وہ تم سے پہلے جو ہلاک ہوئے ہیں اور جن کی ہلاکت کے آثار اور روئین زمین پر آج تک ہیں, اور تاریخ میں ان کے واقعات چلتے چلتے تم تک پہنچے ہیں اور تم تذکرہ کرتے ہو, تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں آباد کیا. وزادکم فی الخلق بستہ, اور خوب طاقت عطا کی اور جسم میں خوب پھیلاؤ عطا کیا. فذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون, اے میری قوم, تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزاری کے طور پہ ایمان قبول کر کے میری بات مان لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو وہ کہنے لگے, اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ, اے ہود, تو ہمارے پاس اس مقصد سے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا, اور ہم چھوڑ دیں ہمارے ان معبودوں کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے. کیسی بے وقوفی کی بات کر رہا ہے کہ ہمارے ماں باپ, ہمارے باپ دادا جن معبودوں کو چھوڑ کے گئے تھے اور جو طریقہ چھوڑ کے گئے تھے, اس کو چھوڑ کے ہم تیری بات مان کر صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. ارے چل, تو ہمیں ڈرا رہا ہے عذاب سے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اگر تو سچا ہے تو پھر وہ عذاب لا کر دکھا دے جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے. نوح علیہ الصلوۃ و ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا, قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب, یہ تمہاری بےہودہ حرکتیں اور تمہاری لغویات جو تمہاری زبان سے نکل رہی ہے, اللہ کی شان میں گستاخی, اس نے تمہارے سینوں کو بند کر دیا ہے, اب ہدایت اندر جائے گی نہیں. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ یہاں غضب اور عذاب تمہارے اوپر اترنا مقدر ہو چکا ہے. ارے کچھ تو سوچو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اور لڑائی کرتے ہو ان چند ناموں کے بارے میں؟ خدا تو ہے نہیں, یہ تو فقط نام ہے. یہ پتھر کا تم نے نام رکھ لیا ہے کہ یہ خدا ہے, بس نام ہے, وجود کچھ نہیں. تو کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو چند ناموں کے بارے میں جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے, جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری؟ یہ اگر خدا ہے تو بتاؤ. ھذا خلق اللہ فأرونی ماذا خلق الذین من دونه. یہ اللہ کی مخلوق ہے. سورج بتلاتا ہے کہ اللہ ہے, چاند بتلاتا ہے کہ اللہ ہے, ستارے بتلاتے ہیں کہ اللہ ہے, آسمان اور زمین بتلاتے ہیں کہ اللہ ہے. یہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ ان بتوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ آگے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں, آئے گا غزا. اور سورہ مؤمنون میں بھی ان کے انکار کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. گو بعد حضرات مفسرین اس بات کی طرف بھی گئے ہیں کہ یہ کلام قوم ثمود کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے بعد ہی ذکر ہے, تو رجحان اسی بات کا ہے کہ یہ کلام بھی قوم نوح کا ہے, قوم ہود کا ہے. تو کیا کہتے ہیں یہ؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. آپ کی قوم کے ان بادشاہوں نے اور ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا, جو کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی کی عیش دے رکھی تھی, آرام دے رکھا تھا. کیا کہا انہوں نے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ تو تمہارے جیسا انسان ہی ہے. یاکل مما تاکلون منہ, یہ اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو. ویشرب مما تشربون, اور اسی میں سے پیتا ہے جس سے تم پیتے ہو. اے لوگو ذرا سنو, ولئن اتاتم بشرا مثلکم, اگر تم نے تمہارے ہی جیسے انسان کو نبی مان کر اس کا کہنا مان لیا, انکم اذا لخاسرون, تب تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے, نقصان میں پڑ جاؤ گے. ایعیدکم, کیا یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے؟ انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما, کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے, انکم مخرجون, تو تم پھر نکالے جاؤ گے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا جس کا یہ تم سے وعدہ کر رہا ہے. مرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کفار یہی کہتے تھے, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا, یہ انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے دوبارہ نکالا جاؤں گا قبر سے. اللہ جل جلالہ عم نوادہ بہت ہی پیارے انداز میں جواب ارشاد فرماتے ہیں, اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا, انسان یہ سمجھتا نہیں ہے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی ہم نے اسے وجود بخشا ہے. جب کچھ نہیں تھا, صفر تھا, زیرو تھا, معدوم تھا, اس وقت ہم اسے بنانے پہ قدرت رکھتے ہیں, تو پھر اب کم از کم خدا کو کمزور سمجھتے ہو تو اتنا تو مانو کہ ہڈیاں تو موجود ہے. پہلے کچھ نہیں تھا تب اللہ نے بنایا, تو کیا ہڈی سے اللہ نہیں بنائے گا؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے اور مارنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرتا ہے, اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان. اللہ کے لیے تو دونوں حالتیں یکساں, لیکن انسان کی عقل کے اعتبار سے اللہ جل جلالہ عام منوالہ بات فرما رہے ہیں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیا، یہ میرے پیغمبر یہ آپ کے پاس آیا اور بوسیدہ ہڈیاں لے کر آیا اور یوں کر کے چورا چورا کر دیا، اور چورا چورا کر کے ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اللہ کے لیے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ ابھی تو یہ ریزا ریزا ہڈیاں بھی ہیں، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ کہتا ہے قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو گئی ہیں اور ریزا ریزا ہو گئی ہیں کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ، میرے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے، يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر ہر مخلوق کے ہر ہر ذرے کو پوری طرح جاننے والا ہے، پوری طرح جاننے والا ہے. دفن کیا جائے تب بھی اس کی لاش کو جمع کر کے جسم بنا دیں گے، اور اگر جلا کر اس کی راہ کے ذرات کو کائنات کی چار سمتوں میں ہوا میں اڑا دیا جائے تب بھی اللہ جل جلالہ عام نوالہ انہیں ایک بنا دیں گے، اور اگر جلا کر راکھ کر کے اس کے ذرات کو سات سمندروں میں بہا دیا جائے پھر بھی اللہ جل جلالہ عام نوالہ انہیں ایک بنائیں گے. وہ قادر ہے ہر چیز پر. تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات کہتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس زندگی تو ایک ہے، یہ دنیاوی زندگی. نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم مرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں اور آخرت میں کچھ اٹھائے جانے کی بات نہیں ہے. ان ہوا الا رجل، یہ ایسا شخص ہے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے. پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ ایسا شخص ہے جو اپنی مطلب کے خاطر اور اپنی جمعیت بنانے کے خاطر اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ادھر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، اور قوم کفر اور شرک پر جمی ہوئی ہے. دعوت کا جو حصہ سورہ ہود میں ہے انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ عام نوالہ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ قرآن مجید کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، اور اللہ تعالی اس آخری عشرے میں ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے احباب کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ماں باپ کو، اور پوری امت کے مسلمانوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے، اور امت کے جو افراد دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی انہیں بھی جہنم سے خلاصی عطا فرمائے، اور جہنم سے خلاصی ہمیں عطا فرمانے کے بعد اللہ جل جلالہ عام نوالہ ایسے کام کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ جہنم کی خلاصی مرتے دم تک باقی رہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نفس شیطان کے شرور سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی صراط مستقیم پر تا دم حیات گامزن رکھے، اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ رمضان المبارک کے جو ایام گزر گئے ہیں ان میں جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہوئی ہیں انہیں شرف قبول عطا فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں انہیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالی آنے والے جو ایام ہیں انہیں خوب، ان میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو اس کی مغفرت اور رحمت کو ہماری طرف متوجہ کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنے مخلص محبوب متقی بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ ایمان پر موت نصیب فرمائے، شب قدر ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.